نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله صلى الله عليك وسلم سيدي سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول فرماتے ہیں وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام شہد خارے لعاب زبان نبی شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام انشاءاللہ وقت کی جو پابندی کے ساتھ آپ کو ہم جانے کی اجازت دے دیں گے بغیر کسی تمہید کے کچھ بے ربط باتیں بے جوڑ باتیں آپ کو بتا دوں اعتراض کا سلسلہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے جب سے شروع ہے. اعتراض کرنے والوں کے منہ پر کبھی ڈھکن نہیں ہے, ہنڈی کے اوپر ڈھکن ہے, موٹرسٹ کے منہ پر کوئی ڈھکن نہیں. جب دیکھو لپڑ 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 کرتا رہتا ہے. اور اعتراض کرنے والے کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, آنکھ بند کر کے وہ اعتراض کا ڈنڈا جھاڑتا رہتا ہے, کس کا سر پھوٹے وہ یہ نہیں دیکھتا. اور آپ کتنا بھی کیئر فلی اپنے کام کو انجام دیں لیکن اعتراض کرنے والا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. ایک دیہاتی کا گدھا غائب ہو گیا تھا, بیچارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دونوں غریب, اس کے بیٹے اور وہ دیہاتی بہت دور نکل گئے, وہ گدھا بھی بہت دور جا کر کے ملا. باپ بیٹے گدھے کو پکڑ کر گلے میں رسی ڈال کر گھر کی طرف جا رہے تھے. بولے کوئی غلط کام ہے, ہمارا ملا ہوا جانور جب مل گیا تو گلے میں رسی باندھ کر گھر ہی کی طرف جائیں گے نا, کوئی غلط بات تو نہیں. لیکن کچھ لوگ ملے کہنے لگے اللہ تعالی نے گدھا سواری کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ایسے بدھو ہیں کہ سواری کا جانور مل گیا پیدل جا رہے ہیں. اعتراض ہو گیا, اعتراض کر رہا ہے کہ گدھا سواری کے لیے ہے, گوشت دھونے کے لیے ہے. قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے جی کہ ہم نے گھوڑے اور گدھے کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کرو بوجھ لا دو, نص قطعی سے ثابت ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ گدھا اللہ نے دیا ہے اور پیدل خود بھی جا رہے ہیں, اس کو بھی کھینچے لے جا رہے ہیں. بوڑھے نے بیٹے سے کہا بیٹا اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں, چلو تم سوار ہو جاؤ. تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابا, آپ بوڑھے آدمی, آپ بیٹھ جائیے, میں اس کو لے کر چلتا ہوں. بیٹے نے کوئی غلط بات کہی؟ صحیح صحیح بول رہا, بری بات ہے, اس پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا. کچھ آگے بڑھے تو کچھ لوگ کہنے لگے کتنا بڑا کٹھور ظالم باپ ہے, بیٹے کو پیدل دھنک رہا ہے اور خود گدھے پر تھکا بیٹھا ہے. ہو گیا ہے تیرا بیٹے نے باپ نے کہا بیٹا لوگ اعتراض کر رہے ہیں میری شفقت اور مروت پر کہ میں ظالم ہوں, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہوں اور خود میں گدھے پر سوار ہوں, آج تو بھی بیٹھ جا تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے. بیٹا بھی بیٹھ گئے, کچھ دور آگے بیٹھے تو لوگ بولے دیکھو کتنے بڑے ظالم ہیں, دبلا پتلا گدھا اور دو دو ٹھکے بیٹھے, جانور پر ظلم کر رہے ہیں. بیٹے اور باپ نے کہا بیٹا آپ کیا کریں, ایک بیٹھا تھا تب بھی اعتراض, پیدل چل رہے تھے تب بھی اعتراض, ایک بیٹھا تب بھی اعتراض, اب باپ کے بجائے بیٹا دونوں بیٹھ گئے تب بھی اعتراض. اچھا ایسا کر تو بیٹھ جا اور میں پیدل چلتا ہوں. تو بیٹا بیٹھ گیا, باپ پیدل چل رہا ہوں. تو کچھ لوگوں نے کہا آج کل کا زمانہ بڑا خراب ہو گیا, بیٹے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں, بوڑھا پیدل چل رہا ہے اور یہ تھکا ہوا گدھے پر بیٹھا ہے, ذرا بھی شرم حیا نہیں آج کل کے نوجوانوں. بیٹا اتر گیا, بولے ابا آپ کیا کریں. کہا کہ بیٹا اب یہ ہے کہ کہیں سے ایک بمبو اور بانس خرید لے کے آؤ. گدھے کو وہاں چھوڑا, گدھے کو باپ پکڑ کے بیٹھا رہا اور ایک موٹا بلی جیسے بانس لے کر آئے اور رسی سے گدھے کے آگے دونوں پاؤں کو باندھا اور پیچھے پاؤں کو باندھا اور بیچ میں बल्ली लगा करके दोनों कंधे पर एक इधर झोले जैसे लेके चल रहे। कुछ लोग बड़े माथे पर सर पीट के बोलते इनसे बड़ा गधा कौन हो सकता है। गधा सवारी के लिए है और ये गधे को सवार करके जा रहे हैं, कैसी उल्टी खोपड़ी के। तो बुद्धे ने कहा कि अच्छा रख दो, आप लोग बताइए अब हम घर कैसे पहुंचे। अब साधन क्या है, कैसे हम घर पहुंचे। अब हम पैदल चल रहे थे, गले में रस्सी बांध कर तब भी एक रात, मैं बैठा तब भी एक रात, बेटा बैठा तब भी एक रात, दोनों बैठ के चल रहे थे जब भी एक रात। अब दूसरा कोई हमको तरीका समझ में नहीं आया तो हमने इसको कंधे पर लाद करके घर पहुंचना चाहते थे, इस पर एक रात। फिर मेरे माई बाप बताओ सारी जिंदगी हम कैसे गुजारें। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। जितने काम किए थे उन्होंने अच्छे ही किए थे, एतराज की गुंजाइश नहीं। और एतराज करते करते थक गए तो अब एतराज की बात थी कि दोनों ने कंधे पर उठा लिया। ऐ सुन्नियों याद रखना, जब जहन और अकीदा बिगड़ता है तो हक पर एतराज ही एतराज नजर आता है। एतराज सीधे चलो तब भी एतराज, उल्टे चलो तब भी एतराज, और कुछ नहीं समझ में आया तो कहेंगे इसकी नाक पे मक्खी बैठती है, ये भी एक एतराज। फिर मक्खी बैठी के हमने उसको वेलकम किया है, बोले जब देखो इसके नाक पर मक्खी बैठी, कैसा आदमी मक्खी बैठ के अजीब अजीब हालात दुनिया में पैदा होते हैं। मैं कहता हूं कि मौलाना हजरात आप कब तक जवाब देते रहेंगे, अब एक ही बात है कि सबको याद करके लेके चलो। एतराज करते 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 उसका सिलसिला ही नहीं, एतराज शैतान की आंत है, ये आंत निकालते जाओगे निकलती जाएगी, एतराज का सिलसिला बंद नहीं होने वाला है। लेकिन क्या करें, कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता और चुप रहूं तो रहा नहीं जाता, कुछ तो कहना पड़ता है कभी कभी ताकि लोग मिसगाइड न होने पाए। हर चीज का लोग सबूत मांगते हैं कि साबित कहां है, बताओ हदीस में कहां है। आज एक उसूल आप सीख लो, इस्लाम में तीन बातें हैं, जायज नाजायज और मुबाह, हलाल हराम मुबाह। क्या मतलब, जायज तो वो जायज है, हलाल हलाल है, जो अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया, रसूल ने हलाल कर दिया वो हलाल है, और जिसे हराम फरमा दिया वो हराम है। और हुजूर फरमाते हैं कि जिन बातों को अल्लाह और रसूल ने यूं ही छोड़ दिया है, न उसके हराम होने का जिक्र किया और न उसके हराम होने की इत्तला दी, वो मुबाह है। मुबाह का मतलब उसको करना हराम नहीं है, वो नाजायज नहीं है, तुमको छूट दी गई है, अगर करना चाहो तो करो और नहीं करना है तो मत करो। मुबाह वो चीज है जिसके करने की इजाजत शरीयत में दी है। इतनी बात समझ में आ गई। तीन चीजें हैं, हलाल हराम और मुबाह। कोई ये कहता है कि ये मुबाह चीज है, इसका सबूत पेश करो, तो दूसरी दलील आप ये रखिए, सबूत नाजायज जो कह रहा है उसके जिम्मे सबूत है। जो ये कहे कि ये चीज नाजायज है हराम है, उसके जिम्मे ये सबूत है कि इसके नाजायज और हराम होने की दलील कुरानों हदीस से पेश करे। अभी जरा भारी मालूम हो रहा है, अब उसको एक तरह समझ लो। आप कभी ऑफिस में कचहरी में कोर्ट में गए हैं, तो वहां पर कुछ تختیاں لگی ہوتی ہیں، چھوٹے سے بورڈ لگے رہتے ہیں، نو ایڈمیشن، ہندی میں لکھا رہتا ہے کہ بھیتر آنے کی انومتی نہیں ہے، اردو میں لکھا رہتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، لکھا رہتا ہے نہیں. کچھ ایسے پول آپ کو ملیں گے جس پر دو ہڈیاں ایسے بنی رہتی ہے، بیچ میں کھوپڑی ہی بن کر رہتی ہے، اور اس پر کیا لکھا رہتا ہے؟ ساودھان، ڈینجرس، ڈونٹ ٹچ، اس کو ٹچ مت کرنا، خبردار، اس سے چپکنا مت، ورنہ وہی حال ہوگا، شیطان کے کھوپڑی بن جائے. خطرہ ہے تو وہاں پر تحریر کر دیا جاتا ہے، اندر آنا منع ہے تو بورڈ لگا دیا جاتا ہے. اب کچھ آفس ایسے ہیں کہ اس میں اندر آنا منع ہے یہ نہیں لکھا رہتا. اب آپ اگر اس کے اندر چلے گئے تو چپراسی نے کہا کیوں اندر آئے؟ بولے کیوں؟ بولے معلوم نہیں ہے کہ اندر آنا منع ہے. بولے کہیں تو نہیں لکھا. جہاں ممانعت ہوتی ہے وہاں دلیل دینی پڑے گی، اور جہاں ممانعت نہیں ہے آفس میں جانے کی وہاں بورڈ نہیں لکھا رہے گا کہ آپ اندر تشریف لائیے، ہے کہیں گے؟ دنیا میں اگر کوئی بورڈ ایسا ہے کہ اندر تشریف لائیے، جو چیز مباح ہے آفس میں جاؤ مت جاؤ، یہ دونوں تمہارے لیے چھوٹ ہے، وہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں، تحریر کی ضرورت نہیں، لیکن جس آفس میں جانا منع ہے نہیں جا سکتے، وہاں تحریر کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی سمجھ میں بات آئی؟ کیا جتنے کارپوریشن کے بورڈ لگے ہیں سب پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ٹیک لگا سکتے ہیں؟ ہے کہیں لکھا آپ کے مالیگاؤں میں؟ لیکن جہاں ٹیک لگانا، ٹچ کرنا، اس سے کھلواڑ کرنا منع ہے، وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ نہیں لکھا رہتا؟ دلیل ممانعت کی ہونی چاہیے، جہاں منع ہے وہاں بتاؤ کہ یہ منع ہے، اور جو چیز چھوٹ دے دی گئی ہے وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ ہے مباح.
سبحان اللہ.
ابھی نہیں سمجھ بات آئی؟ کوشش تو میں نے کیا کہ سب کے مغز میں اتر جائے. مغز میں اترے نہ مطلب مغز میں اتر جائے. مباح جو چیز ہے وہاں دلیل کی ضرورت نہیں، وہ بے دلیل ثابت ہے. قرآن و حدیث میں جس چیز کو ناجائز نہیں کہا گیا ہے، اس کے ناجائز کہنے والے کے ذمے دلیل ہے. ارے ناجائز نہ کہنا اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے. اس کو ناجائز اللہ رسول نے اگر بنایا ہوتا تو ناجائز فرمایا ہوتا، اور ناجائز نہ فرمانا اس کے چھوٹ دینے کی دلیل ہے. اے مسلمانوں، میعاد کی اگر دلیل قرآن و حدیث میں نہ ملے تو گھبرانا مت، ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اگر ہے تو پوری لابی کو چیلنج ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل پیش کرو، اور جب ناجائز ہونے کی دلیل نہیں پیش کر سکتے ہیں تو یہی دلیل ہے کہ جائز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، فیضان حضور مفتی اعظم، مناظر اہل سنت. ناجائز ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والوں، وہ تمہارے لیے معاف ہے. اس حدیث کا کون انکار کر سکتا ہے؟ معاف ہے، کرتے ہو اجازت ہے، نہیں کرتے ہو تمہارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا. کر بھی سکتے ہو اور نہ کرنے پر، ہاں مباح کو اگر کوئی کہے حرام نہ جائے تو اس کا گلا ہم پکڑیں گے. دلیل لاؤ، بتاؤ حدیث قرآن میں نیم کی پتی کھانا کیا ہے؟ نیم جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. چلو نیم نہیں جانتے. پالک کی بھاجی کھاتے ہو؟ پالک کی بھاجی کھانا جائز ہے کہ نہ جائز؟ کہاں دلیل
لاؤ؟
قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. بکرا کھانا تو جائز مل جائے گا، اونٹ کھانا جائز مل جائے گا، جس پر پابندی ہے اس کو کھانا جائز مل جائے گا، سب ملے گا. لیکن پالک کی بھاجی کھانا کہاں جائز ہے؟ اگر کوئی بند ہے تو بند سے نکلے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
دلیل لائے ورنہ دلیل ہونا پڑے. پالک کی بھاجی کھانا، کھانے چیزوں میں بھی حرام حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ کھاؤ. ارے ہمارے گھر اور پھوٹے پھوٹنا یہ علم نہیں ہے. کسی کا نام جہالت ہے تو پالک کی بھاجی، نیم کی پتی، اور بتاؤ پپیتا کھانا کہاں لکھا؟ سیب کھانا تو لکھا ہے لیکن پپیتا کہیں دیکھا ہے؟ ایک ایک چیز پوچھوں گا کہ بتاؤ کہاں جائز ہے، کہاں جائز ہے. تو آخر میں ان کے مولانا یہی کہیں گے ناجائز نہیں ہے تو مباح ہے، اور مباح کھانے کی اجازت ہے. پالک کی بھاجی کھاؤ چاہے مت. لیکن جب کہے گا پالک کی بھاجی حرام ہے تو ہم غریبان پکڑیں گے دلیل لگ، کیونکہ حرام وہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے حرام کہا ہے، ناجائز وہ ہے جسے اللہ اور رسول نے ناجائز کہا ہے، اور جس چیز کو ناجائز اور حرام کہیں اس کا سراغ نہیں ہے وہ ہمارے لیے مباح ہے، مباح ہے، مباح ہے. فقہ کا کلیہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل اور تخلیق میں مباح ہے. کوئی دلیل نہ ہو حرام اور حلال کی تو وہ چیز مباح ہے. سمجھے؟ لاؤڈ اسپیکر میں بولنا حرام ہے کہ حلال؟ بولو. کوئی نہیں بولے. اگر لاؤڈ اسپیکر میں بولنا حرام ہے تو دلیل لاؤ، اور دلیل نہیں لاؤ گے تو جائز ہو جائے گا. یہی ہے سب سے بڑی شریعت کی دلیل. اور یہ لوگ تو ایک کام وہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے پھر بھی کرتے ہیں. بتاؤں، ساری دنیا بدعقیدگی کو اس بوڑھے 80 سالہ کا پیچھے لگ جائے.
اللہ اللہ یا رسول اللہ.
مسجد پر گنبد اور منارہ بنانے کی کہاں اجازت دیا ہے رسول نے؟ یا حضور نے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو حضور کیوں نہیں کرتے، صحابہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر منارہ بنانا، گنبد بنانا، آج کل کہیں دیکھا ہے بڑے بڑے منارے بنتے ہیں، ارے یہ تو حرم شریف میں بھی یہ بدعت کرتے ہیں. 200 فٹ کا منارہ بنایا، کہاں بدعت؟ حرم میں ان کو شرم نہیں آتی. بدعت کرنے کو مسجد حرم ملی، مسجد نبوی ملی. حضور نے فرمایا اتخذوا مسجدا جما، اے لوگوں اپنی مسجدوں کو منڈی بناؤ، نہ اس میں مینارے ہوں نہ گنبد ہو. یہ حدیث موجود ہے. اور اتنے بڑے بڑے مینارے، بولو یہ مینارہ بنانا گناہ ہے یا حرام ہے یا ثواب ہے؟ یہ جواب تمہارے اوپر ہے. اسی طرح سے آپ حج کرنے گئے ہیں، اس سال بھی بہت سے حاجی بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ ہیں. ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن فرماتا ہے. فی آیاتٌ بینات مقام ابراہیم. حرم میں اللہ کی نشانیاں بہت ہیں، اور ان نشانیوں میں سے وہ پتھر ہے جس پر
میرا خلیل کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی ہے. ہزاروں سال وہ پتھر ویسے ہی حرم شریف میں بطور نشانی رکھا تھا, نہ حضور نے اس پر گنبد بنایا نہ کسی صحابی نے اس پر گنبد بنایا, اس کو بہت بعد میں اس پر گنبد بنایا گیا. آج سعودی گورنمنٹ نے سنہری گنبد بنایا, سنہری جالی لگایا اور بلوری کانچ کی کیبن بنایا, اوکے پر رکھ کر گھیر کر کے اس کو رکھ دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ مقام ابراہیم پر گنبد بنانا کہاں حدیث میں بتایا گیا ہے؟ بولو
سبحان اللہ.
پھر یہ بدعت کیوں وہاں کر رہے ہو حرم میں؟ شرم نہیں آتی؟ ہم تو اپنے گھر میں بدعت کرتے ہیں تمہارے کہنے کی بنا پر, تو تمہارے ناک بہت چڑھتے ہیں اور حرم میں بدعت بدعت حرام شرک. وہاں حرام شرک کیا ہے؟ کسی نے اس کو ہاتھ لگا دیا, ہاگا حرام ہاگا حرام. ایک عورت تھی اس نے ایسے مقام ابراہیم کو چھوا تو پولیس والے نے پکڑ لیا, ہتیا ہتیا ہاگا حرام. تو ایک اور کیا کوئی افریقن کہتا ہے عورت کا ہاتھ پکڑ کر پولیس نے کہا ہاگا حرام, ہاگا
کیا بات ہے.
بولے ہاگا حرام لا ہاگا حرام, عورت کا ہاتھ پکڑا اور حرام حرام کہتا حرامی.
کیا بات
ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے دھار سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. چلو ہم سے دلیل مانگتے ہو, ایک دلیل ہم بھی ساری ملت سے مانگتے ہیں. دیوبند میں ختم بخاری شریف ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ختم بخاری شریف. جب ہوتا ہے تو ایک دیگ اور درام میں پانی بھرا جاتا ہے, پانی بھر کے اور اس میں دم کیا جاتا ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کو کچھ لکھ کر کے اس میں پانی میں ڈالا جاتا ہے, اور وہ پانی دیوبند کی عوام بوتلوں میں بھر بھر کے تبرک اپنے گھر لے کے جاتے تھے اور مریضوں لے جاتے ہیں اور مریضوں کو پلاتے ہیں. تصدیق کر لینا کہاں حدیث میں ہے یا امام بخاری جنہوں نے بخاری لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟
کیا بات
کہ جب بخاری ختم ہو تو پانی کو چھوچھا کرنا پھوپا کرنا اس میں شفا آ جائے گی. اگر دوستو ہم نے کسی مزار پر پانی رکھ کر اسے تبرک سمجھا بولے اور وہ کیا ہے باتو برہان کو ان کو تم سادتے
ہاں
نہیں بولتے لیکن تم نے بلوانے کا انداز اختیار کیا ہے. ابھی تو ہم صرف دیکھ کا چاول پیش کر رہے ہیں.
ہاں
ہاں اور یہ ناجائز اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے عمل کا بزرگوں سے ہے, اور ان کا تعلق ان کے دیوبند کے مدرسے اور مولانا سے ہے. مولانا جو کرے سب ٹھیک, اور جو سنی کرے غوث پاک کے نام دلیل قرآن نے کہا حدیث میں کہا. ارے تیرے ہی دل میں حدیث اور قرآن کا درد ہے, ہم نے تو حدیث اور قرآن بھی پڑھا ہے. صرف قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے بلکہ اہل علم جو بتا دیں وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے.
سبحان اللہ.
فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
سبحان اللہ.
جو تمہیں معلوم نہ ہو ایک بے پڑھے لکھے لوگوں وہ سب علم والوں سے پوچھ لو. وہ تقلید تقلید نہ جائے میں بچپن سے تقلید کرتا.
کیا بات ہے.
کہتے ہیں جب قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے تو کسی اور کی بات کیوں مانی جائے؟ چلو بغدادی قاعدہ لاؤ, اپنے بچے کو ملا جی آ کر پڑھاتے ہیں بیٹا بول الف, تو بیٹا الف بولتا ہے نہیں بولتا. بیٹے کو سکھا دو کہ دلیل ماننا کہ یہ الف کیوں ہے.
کیا بات ہے.
قاعدہ بغیر تقلید کے نہیں پڑھ سکتے. پڑھ کے بتاؤ. تقلید اسی کو کہتے ہیں کسی کی بات بغیر دلیل کے مان لینا. علی مانا تو علی بولو, کیوں ہے علی ایسا ایسا بولو پسینے آنے لگیں گے. تقلید اگر صحیح مانو گے تب بغدادی قاعدہ پڑھ سکو گے, اور تقلید کا انکار کرتے ہو تو لام بھی نہیں آئے گا, غین بھی نہیں آئے گا, غین بھی نہیں غین دلیل ہے. کیا ثبوت کیے عین عین؟ ہو سکتا ہے کہ فے جیسا ہو, فے فا جو ہو سکتا ہے یہ غین جیسا ہو. دلیل لانے کے لیے کہیں گے تو دلیل نہ لا سکیں گے. ارے کہیں گے یہ ملا جی ہے مولانا صاحب ہے بیٹے کم
کیا بات
کہ علی فے مان لے جبھی قرآن پڑھ سکے گا, اور اگر تقلید نہیں کیا تو قاعدہ ہی نہیں پڑھ سکے گا, قرآن کیسے پڑھے گا. ارے یہ کمال تو میرے امام احمد رضا کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ مقلد بھی تھے اور مجتہدانہ ڈھنگ بھی رکھتے تھے. جب قاعدہ بغدادی شروع کیا, استاد محترم نے کہا لام الف, بیٹا پڑھ لام الف. اعلی حضرت فرماتے ہیں علی پہلے پڑھ چکا, لام بھی پڑھ چکا, اور جہاں الفابیٹ حروف تہجی ہوتا ہے اس میں ہر حرف ایک ہی مرتبہ آتا ہے. لام کیوں دوبارہ آیا, علی کیوں دوبارہ آیا؟ دلیل. اعلی حضرت کے دلیل. علیف نے دلیل نہیں مانا, تقلید کا رنگ تھا. لام علیف نے دلیل مانا, اب یہ اجتہاد کا بھی رنگ ہے. مارے میرے امام قاعدہ بغدادی پڑھ رہے ہیں اور اپنا علمی رنگ دونوں میں بتا رہے ہیں. بتایا پڑھانے والے خاموش ہو گئے. آپ کے والد گرامی یا جد گرامی تھے, کہا بیٹا پڑھ لے یہی صحیح ہے, اور دلیل بھی سمجھا رہا. لام لکھو, وہ لام اکیلا نہیں, لام الف دوا لا میم ساکن لام, تو لام کے بعد کیا آیا؟ اور پھر میم آیا ہے نا, اور الف لکھو تو پہلے الف آئے گا پھر لام اور پھر فے, تب تو الف ہوگا. الف جب لکھا تو پہلے الف آیا اور پہلے کے بعد لام آیا. ابھی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. الف کو یوں ملا کے لکھو تو پہلے الف پھر لام, اور لام کو لکھو تو پہلے لام پھر الف, دونوں میں بڑی مناسبت. ایسی مناسبت کسی میں بھی نہیں. پہلے تو پھر میں, وہ بولتا پہلے تو پہلے میں پھر تو, دونوں آگے پیچھے. جب ان کو ملا کر املا کریں گے تو لام میں لام پہلے آئے گا, اور الف کا املا کرو گے تو الف پہلے آئے گا. اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے دونوں کو ملا کر تلوار بنا دیا. یہ وہ محبت کی تلوار ہے کہ اس سے بڑے بڑے قتل ہوں گے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں گیس وہ قد لام علی کر دو بلا منصری لا کے تہے تیزے لا تم کے کروڑوں کو.
سبحان اللہ.
گیس اب اس کی تشریح کو کئی مرتبہ کر چکا ہوں. گیس وہ قد لام علی کر دو بلا منصری لا کے, کس کو لا کے؟ یعنی میری بلاؤں کو لائیے یا رسول اللہ, لا کے کہے تیرے لا تم پہ کروڑوں. یہ ہے رنگ علم کا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک میرے امام احمد رضا نے اس رنگ کو اتنا اونچا کیا, اتنا اونچا کیا کہ مراسم اہل سنت کو ہر دلیل کا جامع پہنا کر کے اور دنیا کو بتا دیا کہ اہل سنت بے مہار بغیر رسی کے سانٹ کی طرح غیر مقلد نہیں. سانٹ دیکھا ہے ایسا ہوتا ہے, سانپ کے گلے میں کبھی رسی دیکھا؟ پلاٹا کہتے ہیں جو گلے میں ڈالی جائے رسی, اور جس کو رسی پڑ جائے گلے میں وہ ہے مقلد, اور جس کے گلے میں رسی نہیں وہ غیر مقلد.
کیا
کیسے چل رہا ہے موٹا پتہ؟ نیچے اس کی لبڑ لبڑ کر رہی ہے, پیٹھ پر دیکھو تو چربی کی وہاں ہے. لیکن حالت کیا ہے کہ جدھر دکان پر منہ کیا تو ڈنڈا, کوئی ویلکم نہیں کرتا. گائے کو تو کھلا دیتے ہیں لیکن ہسمنڈے کو بھگاتے ہیں. وہی کون بھگاتے ہیں؟ یہ ہے غیر مقلد. انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, میدان محشر میں دیکھو کہ خواجہ ڈنڈا مارے.
سبحان اللہ.
اور جس کے گلے میں امام ابو حنیفہ کے تقلید کی رسی ہے, امام ابو حنیفہ پکڑیں گے, کبھی امام احمد رضا پکڑیں
گے. سبحان اللہ.
آ جا آ جا, یوما ناسم بے امام ہند, اس دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ ہم پکاریں گے. حنفیوں چلے آؤ,
اللہ
شافعیوں چلے آؤ, مالکی چلے آؤ, حنبلی چلے آؤ, اور ان کا امام سلفی چلے آؤ. سلفا سلفا پیتے ہیں, سلفا جانتے ہیں ہم, جب بچے تھے تو بوڑھے لوگ حکا پیتے تھے. دو حکا دو طرح کا ہوتا تھا, تمباکو رکھ کر پھر اس پر ایک مٹی کا چراغ جیسے لگ کر کے توا رکھتے تھے, پھر آگے اس پر آگ بھر دیتے تھے, پھر دیر میں وہ جگتا تھا. اور ایک سلفا ہوتا تھا ڈائریکٹ تمباکو رکھ دیتے تھے اور اس پر آگ بھر دیتے تھے, پھک 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 پھوڑ پھوڑ کر دیتے تھے. اس کو سلفا کہتے تھے, جس کی کوئی میعاد نہیں ہوتی تھی. تو یہ سلفی اور سلفا اپنی جگہ پر ہے. انشاءاللہ میدان محشر میں کھلے گی حقیقت. مان لو آج دلیل نہیں آتی ہے تو دلیل والوں کی بات کو مان لو, تقلید کے راستے پر چلو, کبھی بھی غیر مقلد نہیں بن سکو گے. ہمارے پاس ہر کام کی دلیل ہے اور رہے گی انشاءاللہ. ہم سب دلیل دینے کے لیے تیار ہیں, ہم سے مطالبہ مت کرو. میں نے ایک مرتبہ اور کہا تھا, آنے والے نے کہا تھا کہ غوث پاک کو یہ لوگ زندہ مانتے ہیں. مانتے کہ مانیں گے تم مانو مردہ, ہم تو اپنے سب مشائخ کو زندہ مانتے, تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ مانیں گے, مانیں گے, مانے جائیں گے, ہماری نسل
مان اللہ.
اس پر کیا اعتراض کرتا ہے کہ جب زندہ مانتے ہو تو بن کیوں کیا؟ اب ہمارے دوست گائیڈ ہو گئے, دفن کیوں کیا؟ باقی زندہ ہے تو زندوں کو دفن کرنا تو اسلام نے حرام کیا ہے. چھوڑ دیا چلا گیا. میں چند دنوں میں آیا, میں نے کہا اس لیے کہ شہدا کو اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے, زندہ ارشاد فرماتا ہے, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اے لوگو, جو شہید کیے گئے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. زندگی اور موت دینے والا رب قرآن میں فرماتا ہے شہید زندہ ہے. یہ آیت کس پر اتری تھی بولو؟ نہیں مانو؟ ارے کس پر یہ آیت اتری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے گی کہ بڈھا ہم کو پھٹکارے نہیں. ایسا نہیں بھائی, بولو کچھ دل لگا کر کے. حضور پر اتری آئے اور حضور نے اس کا مطلب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولو بھائی, سمجھا نا؟ کہ دیوبندی خالی سمجھتے, حضور نے ایسا سمجھا کہ اس کے ہر رموز تک حضور کے عقل و فہم کی رسائی پہنچی. تم کیا سمجھو گے؟ ستو کھاتے رہو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری اس کا مطلب رسول نے جانا سمجھا. لیکن آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ میدان احد میں ان کا مغار ہے. عبداللہ بن جہش شہید ہوئے ان کا مغار ہے. مصعب بن عمیر شہید ہوئے ان کا مغار ہے. سب شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا یہ زندہ ہیں. پھر رسول نے ان زندوں کو کیوں دفن کیا؟ کیوں زندہ کو دفن کیا جی؟ زندگی دینے والا رب کہتا. یہاں تو ہم کہتے ہیں غوث پاک زندہ ہیں، غریب نواز زندہ ہیں، وہاں تو رب فرماتا ہے شہید زندہ ہے. اور جس پر آیت اتری وہ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتر کر شہیدوں کو دفن کرتے ہیں. تو زندوں کو یہ زندے، یہ ان کی منڈیاں پکڑ پکڑ کے ڈالو گے قبر میں تو حرام ہے، لیکن جو اس کے خدا نے انتقال کیا اور شہید ہوا وہ زندہ ہیں. اور مصطفیٰ نے ان زندوں کو قبر میں دفن کیا. تو ایسے زندوں کو قبر میں دفن کرنا سنت رسول ہے.
سبحان اللہ.
اگر حضور نے دفن نہیں کیا ہوتا، چچا کو ہمیشہ گھر میں رکھ لیتے، تو ہم بھی غوث پاک کو گھر میں رکھتے، غریب نواز کو گھر میں رکھ لے، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور تیرا غریب نواز ویسے ہی ہمیشہ خوشبودار رہتا جیسے قبر میں ہے، دیکھ لیتے. ایسے بزرگ آج بھی ہیں کہ دفن نہیں کیے گئے اور ان کی لاشیں مبارک ویسے ہی موجود ہے. ہمارا بزرگ مرتا نہیں، ارے اپنی قبر میں مکان بدل جاتا ہے، لباس پہن کے چلا گیا اور وہاں پہنچ کر کے ایک آنی موت تھی، انتقال کر گیا ہے، نگاہوں کے پوشیدہ ہو گئے. ہم انہیں زندہ دفن کرتے ہیں، آپ سے زندہ کہتے ہیں اور دفن کرتے ہیں. ان کا اعتراض ان کے منہ پر مارو کہ اللہ شہیدوں کو زندہ فرما رہا ہے اور نبی قبول کر رہے ہیں. یہ تو نبی کی سنت ہے، ہم اس سنت کو ادا کریں. حضرت سیدنا امام علی مقام اس دنیا سے گئے اور انہیں بھی دفن کیا گیا کہ نہیں کیا؟ حالانکہ وہ زندہ ہیں. قرآن فرماتا ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اس زمانے کے سب لوگوں نے مل کر کے جو وہاں موجود تھے، مسلمان تھے، امام حسین اور رفقائے حسین کو انہوں نے دفن کیا تھا اور دفن کر کے اپنی سعادت مندی کا اظہار کیا تھا. اعتراض اگر سنو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. آج کل تو یہ ایک نکلا ہے، ارے وہ موبائل میں آتا ہوں واٹس ایپ، اللہ اس سے بچائے. ایسی خرافات، ایسی غلط باتیں، ایسی حدیثیں جو کبھی ہم نے نہ سنے، ہمارے اساتذہ نے سنی، اس پر آئے اور نوجوان زندہ تھے، بچوں 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 یہ آ گیا وہ آ گیا. آج ایک صاحب نے بھیجا کہ ایسے سے تقریر کروا رہے ہیں مجھے ورشب سے، جتنے رائے پور میں اعلان کیا ہے کہ میری تقریر میں سوائے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے کوئی نعرہ نہ لگا. یہ بھیجا مس گائڈ کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ مطلب اعلی حضرت کا انکار کیا. ارے حالت تو دیکھو، میرے نام کا لوگ نعرہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میری تقریر میں میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ، اللہ اکبر کہا کرو، یا رسول اللہ کہو، اور زیادہ سے زیادہ تم کو نعرہ اور لگانا ہے تو مسلک اعلی حضرت کا. اور یہ بتا رہا ہے کہ صرف نعرے تکبیر، حالانکہ جتنی مرتبہ مالے گاؤں میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ میں نے خود لگا، لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کی. یہ ہے وقت شاپ، سر شاپ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، ہر آنے والی خبروں کو مت دیکھو ورنہ ڈاواں ڈول ہو جاؤ گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، شہدائے کربلا ہوں یا شہدائے احد ہوں، شہدائے بدر ہوں، سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں، اور سب کو دفن کیا گیا تو ایسے زندہ جو نام خدا پر دنیا سے گیا ہے اس کو دفن کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
سبحان اللہ.
کربلا میں امام حسین کی شہادت آج ہمارے لیے نمونہ عبرت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو بتایا کہ جب باطل اور حق ان دونوں کا مارکا گرم ہو تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے. یزید بہت سی بدعات کو اس نے ظاہر کیا تھا، بہت سی حرام چیزوں کو اس نے حلال کر دیا تھا. امام حسین کو اس کے نظریات معلوم تھے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے مطالبہ کیا تھا کہ صرف آپ مجھے اپنا خلیفہ مان کر کے بیعت کر لیں. کیا بیعت؟ آپ میری طرف دیکھو بھائی، امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں، میری بیعت کر لیجئے. امام حسین نے دنیا کو بتا دیا میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کمپرمائز نہیں کیا. اور اگر رشتہ داری دیکھو تو امام حسین کی رشتہ داری یزید کے خاندان سے ہے تھی، اور عمر بن سعد وغیرہ رشتہ داروں میں تھے، لیکن امام حسین نے رشتہ داری کا لحاظ پاس نہیں کیا، مصطفیٰ کی وفاداری کا اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگوں جو مصطفیٰ کا وفادار ہے اس سے کسی قیمت پر ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا. امام حسین نے شروع سے لے کر آخر تک اپنے اس مشن میں ثابت قدم رہے اور یہ مشن پورا کیا ہے، اور آخر میں آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی. پہلے نظریات کی حفاظت اور پھر صلات کی حفاظت. گھوڑے سے اتر کر چلچلاتی ہوئی کربلا کی دھوپ میں وہ سپت پیغمبر جن کی پیشانی پر لبہائے مصطفیٰ کبھی پڑے تھے، حضرت اسود کو ایک مرتبہ چوما ہوگا، دس مرتبہ چوما ہوگا رسول نے، لیکن یہ ایسی پیشانی تھی کہ مصطفیٰ روز کئی مرتبہ اسے چوما کرتے تھے. وہ مقدس پیشانی اللہ کی بارگاہ میں قالین اور مسلے پر نہیں، چلچلاتی ہوئی ریت پر جھکی ہوئی ہے اور اوپر سے تلوار چل رہی ہے. ذرا سوچو نوازیوں، آج تم سر جھکاتے ہو مٹی پر نہیں، قالین پر، کارپیٹ پر، اور اوپر سے اے سی کی ہوا اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے حسین کی گردن مبارک اور پیشانی اقدس دیکھو، جو وہ صدقہ محمد رسول اللہ کی وہ زمین پر چلچلاتے ہوئے بیت پر ہے. امام حسین تلواروں کی جھنکار سن رہے ہیں، زخمیوں کی چیخوں پکار کانوں میں آ رہی ہے، میدان کارزار میں ایک ہنگامہ آرائی مچی ہوئی ہے، لیکن اے میرے امام آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کی کیسی دھمک تھی کہ آپ نے نہ تلواروں کی جھنکار کی پرواہ کی ہے، نہ آپ نے زخمیوں کی چیخوں پکار کی طرف دھیان دیا ہے. اگر توجہ تھی تو رب کی تجلیات کی طرف تھی، سجدے میں سر رکھ دیا اور سبحان ربی العالی کہا، گردن سر سے، سر گردن تن سے جدا ہو گیا. میرے دوست آخر یہ کون سا سبق تھا؟ یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ کون سی لوح اور تختی تھی؟ یہ وہ کربلا کا کردار اور وہاں کا ورق تھا کہ دنیا میں پھیل جائے گا کہ اے مسلمان، سنی اگر رہنا ہے، حسینی اگر رہنا ہے، محمدی بننا ہے تو یزیدی خیالوں سے دور ہو کر کے نظریات کی حفاظت کرو، ہاتھ میں ہاتھ مت ملانا، اور تم اپنی زندگی میں حسین کا آخری سجدہ دیکھ کر کے ہمیشہ سجدہ ریز ہو جانا، یہی تمہاری ہدایت کی ضمانت ہے. یہ پیغام ہم آپ کو دے رہے ہیں. نمازیں پڑھو، اور بدعقیدوں سے کم پر مائف مت کرو، اپنے ذہن و فکر کو بالکل محفوظ رکھو، وہ شاپ پر جتنی باتیں آتی ہیں انہیں دیکھنے کی عادت چھوڑ دو، اپنے بچوں کو ان اس قسم کی باتوں سے بچاؤ، انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلیں گے تو غوث و خواجہ کا نقش قدم ملے گا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وما علینا الا البلاغ۔